شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ملیر ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
ایک بار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، شہنشاہ ابرار، سرکار بھارت آباد، شفیع روض شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ایک حبشی صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبول ہوگی. اس نے پھر استفسار کیا، آقا یہ تو بتائیے جب میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت کیا اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں دیکھتا تھا. جب اس حبشی صحابی نے یہ بات سنی تو ایک آہ سرد دل پر درد سے نکلی اور ایک چیز بلند ہو کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہوئی اور وہ گرے اور تڑپ تڑپ کر انہوں نے دم توڑ دیا. میرے بھائیو، اس روایت پر غور فرمائیے کہ گناہ کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، پوچھا جا رہا ہے کہ توبہ بھی قبول ہوگی یا نہیں؟ میں نے گناہ تو بہت ہی کیے. جب توبہ قبول ہونے کی دھارس دی گئی تو پھر بھی ایک احساس ہے جو تڑپا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ جب میں گناہ کرتا تھا کیا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ دیکھتا تھا تو غیرت جوش پر آتی ہے، ندامت کی انتہا ہوتی ہے کہ ہے میں نے گناہ کیے، بے حیائی کے کام کیے، فلا فلا افعال کیے اور اس حال میں کیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا تھا. اس احساس ندامت کے سبب خوف خدا طاری ہوتا ہے اور روح قفس انسانی سے پرواز کر جاتی ہے. تو اے میرے بھائیو، واقعی یہ حقیقت ہے، ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے کہ ہمارے ہر کام کو اللہ جانتا ہے، ہمیں ہر آن وہ دیکھتا، اسی لمحے بھی کوئی بھی اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں رہتا، چھپا ہوا نہیں رہتا. اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سورہ علق میں ارشاد ہوتا ہے
اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى.
ترجمہ کنسول ایمان. تو کیا حال ہوگا, کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھتے ہوئے اگر کوئی گناہ کرے, کتنی عجیب سی بات ہے, کتنی بے مروتی کی بات ہے. مثلاً دنیا میں کسی کا روب ہے یا کسی کی رسپیکٹ مقصود ہے, ادب کرنا چاہتا ہے, تو بندہ اس کے سامنے جاتا ہے تو سر پر رومال ڈال لیتا ہے, ٹوپی رکھ لیتا ہے. تو مذہبی آدمی ہے, امام صاحب ہے یا پیش امام صاحب آ رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, سگریٹ چھپا دی, پھر وہ چلے گئے, پھر پینی شروع کر دی. امام صاحب نے وقتی طور پر آمنا سامنا ہوا تو آپ ان سے اپنے آپ کو چھپا لیا, لیکن گناہ کرتے وقت تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ایک رسول ایمان. بے شک اللہ عز و جل ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے. حقیقت بھی ہے, عقیدہ رکھنا بھی پڑے گا ورنہ تو ایمان چلا جائے گا. اللہ دیکھ رہا ہے یہ عقیدہ رکھنا ہی پڑے گا, اور حقیقت بھی ہے یہ وہ دیکھ ہی رہا. تو جبکہ وہ دیکھ رہا, اس کے باوجود بندہ گناہ سے باز نہیں آتا, بے حیائی کے کاموں سے نہیں اپنے آپ کو بچاتا, تو یہ اس کی کتنی بڑی بدنصیبی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب نے اپنے ایک مرید کو دوسرے مریدوں کے مقابلے میں بہت زیادہ چاہتے تھے, بہت شفقت فرماتے. تو دوسرے جو پیر بھائی تھے اس کے, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی, جا کے حضرت ان کو کیوں اتنا چاہتے ہیں, اتنی شفقت فرماتے ہیں اور ہم پر اتنا کرم کیوں ہے. تو پیر صاحب کو بھی پتا چل گیا, چنانچہ اس بزرگ نے ایک دن اپنے تمام مریدوں کو جو حاضر رہتے تھے خدمت میں, ان کو ایک ایک مرغی یا کوئی حلال پرندہ اور چھری عطا فرما دی, اپنے اس چہیتے مرید کو بھی دی, اور سب سے فرمایا کہ سب لوگ ایسی جگہ چھپ کر ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا. چنانچہ کونے کھانچے میں جا کر سب نے پرندہ ذبح کر دیا اور ذبح کر کر کے حاضر کر دیا, اور وہ جو مرید تھا منظور نظر وہ زندہ پرندہ لے کر حاضر ہو گیا. تو پیر صاحب نے کہا کہ ارے تم ذبح کر کے نہیں لائے؟ تو اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضور آپ نے ذبح کرنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا, تو میں بڑی تلاش کی کہ کوئی سی جگہ مل جائے جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا, لیکن میں جہاں بھی گیا جس جگہ بھی ذبح کرنا چاہا تو میں نے یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس لیے وہ مجھے کوئی ذبح کرنے کی جگہ نہیں ملی, میں زندہ لے کر آیا ہوں. تو اس پیر صاحب نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ دیکھا تم نے کہ یہ مرید میرا, اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے, عقیدہ کتنا درست ہے, اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا, اس سے ذبح کر ہی نہیں سکا. بہرحال ظاہر مریضوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیوں منظور نظر, اس میں کوئی خوبیاں. تو بہرحال میرے اسلامی بھائیو, ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زلیخا نے, یہ واقعہ قرآنی واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہوئی, اور بہت تفصیلی واقعہ ہے. خیر بعد میں یہ زلیخا جو تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی, تو اس وقت زلیخا تو مسلمان نہیں ہوئی ہے جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں اس میں. اور اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے دروازہ بند کیا, اور اس کی خواہش تھی کہ وہ برا کام کرے. اس برا کام کرنے سے پہلے, یعنی برے کام کے لیے دعوت دینے سے پہلے, زلیخا نے اپنے اس بت کے منہ پر پردہ ڈال دیا جس کو وہ پوجا کرتی تھی, اور اب اس نے برے کام کے لیے دعوت دی. سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ایک پتھر سے شرماتی ہے اور تو نے اس کا منہ ڈھانپ دیا, تو میں اس خالق و مالک سے کیوں نہ شرماؤں کہ جس کے آگے کوئی پردہ ہی نہیں, جو دانا و بینا ہے, سمیع و بصیر ہے, جو ہر وقت ہر لمحہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہے. تو یعنی خالق و مالک کے دیکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, برائی کیسے ممکن ہے مجھ سے. بھائیوں اتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ زلیخا جو ابھی تک مسلمان بھی نہیں, لیکن اس میں اب بھی اتنی شرم موجود تھی کہ اپنے بت کا منہ چھپا دیا. ایک مسلمان کو کیا کہیے, آج کل کا مسلمان اس قدر جری بہادر اور دلیر ہے اس معاملے میں. دلیر کیا؟ پرلے درجے کا بے وقوف ہے کہ جبکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے پھر بھی یہ گناہ کیا جا رہا ہے, چوری کرنا چاہتا ہے. تو اس بات کی تو یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جس کا مال ہے وہ نہ دیکھے, اگر کوئی چوکی دار ہے تو وہ بھی نہ دیکھے, اگر کوئی پولیس ہے تو وہ بھی نہ دیکھے, کوئی بھی نہ دیکھے اور چپکے سے وہ مال چرا لے یا جیب کتر لے. لیکن اس چوری کا کام کرتے وقت, جیب کترتے وقت وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اپنے ذوم پاکٹ میں سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن کتنی بے غیرتی کی بات ہے, بے حیائی کی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہو, کرامن کاتبین جو نیکی اور بدی لکھتے ہو وہ دیکھ رہے ہو کہ بندہ کیا. تو دنیا کا مقرر کردہ واچ مین جو ہے اس سے تو چھپنا ممکن ہے, لیکن اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں سے چھپنا کب ممکن؟ وہ تو دیکھ رہے اور سب کچھ وہ لکھ رہے, پوری فائل تیار ہو رہی ہے, رپورٹ تیار ہو رہی ہے, جو کچھ بندہ کر رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے, لیکن فرشتے بھی رپورٹ بنا رہا ہے. اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت بخشی ہے یہ تو نیتوں تک کو بھاپ لیتے ہیں, اچھی نیت کا بھی تمام لکھتے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ یہ نیت کیا کر رہا ہے بندہ. یہاں سے مطلب یہ کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو کیسی عظمت اور شان ہے, یعنی اگر کوئی یہ وسوسہ پالے اپنے دل میں کہ نبی کو کچھ پتا نہیں ہوتا, یا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یا نبی لوگوں کے دل کا علم نہیں جانتا, یا نبی علم غیب نہیں رکھتا, اگر کسی کو یہ وسوسہ آئے تو اس کو اس وسوسے کو جھٹک کر فوراً دور کرنا چاہیے کہ جو نیکی بدی لکھنے والے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ دلوں کا حال جانتے ہیں اور نیتوں کا ثواب لکھ لیتے ہیں. اور میں اپنی گھر کی بات نہیں کر رہا, یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین اس کے معنی ہے نا لکھنے والے بزرگ فرشتے, یا بزرگ لکھنے والے مراد یہ فرشتے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں. یعلمون ما تفعلون, تم جو کچھ کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اب بتائیے اخلاص نیکی میں شرط ہے, یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے. اب آپ نے نماز پڑھی, انہوں نے نماز کا ثواب لکھنا ہے فرشتوں نے. اب ان کو اگر دل کی بات پتا نہیں تو اخلاص کا پتا کیسے چلے گا کہ اس نے نماز جو پڑھی یہ اخلاص کے ساتھ پڑھی تاکہ اخلاص والی نماز کا ثواب لکھے؟ یا بے وضو نماز پڑھی کسی نے تو نماز تو ہوگی ہی نہیں, تو پتا چلا کہ فرشتوں کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بے وضو, یا اس کا وضو تھا بھی تو اب ٹوٹ چکا ہے. حالانکہ جس کا وضو ٹوٹتا ہے دوسرے کو تو پتا چلتا بھی نہیں, خود ہی ٹوٹ گیا تھا اس کا وضو. فرشتے کو سب پتا ہے اس کی دل کی نیت کیا ہے, فرشتے کو پتا ہے. ورنہ اگر کسی نے جیسے نماز شروع کی اور نیت یہ کری کہ کوئی دیکھ رہا ہے اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں, اگر وہ نہ دیکھتا ہوتا تو نماز پڑھتا ہی نہیں. تو فرشتے نے یہ بھی لکھ لیا کہ یہ نماز خدا کو دکھانے کے لیے اس نے پڑھی تھی, حالانکہ اس نے کسی کو بتایا نہیں. کہ ریاکاری تو دل کی کیفیت کا نام ہے, اخلاص بھی دل کی کیفیت کا نام, پتا ہی نہیں چلتا, دوسرے کو نہیں پتا چلتا. تو فرشتوں کو دلوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے تو وہ نیت کا ثواب یا نیت کی کمی وغیرہ وہ لکھتے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے کہ ایک شخص مکان میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, تلاوت کرتے 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 اس کو اونگ آ گئی, تو اس نے ایک منظر دیکھا کہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس آیت سے لے کر اس آیت تک اس کا ثواب لکھو, اور پناہ پلینے کے بدلے ثواب مت لکھو, اس کے بعد پناہ پناہ آیت کا ثواب لکھو. تو وہ خواب ہی میں کہتا ہے کہ یہ جن علیمے کے بدلے ثواب لکھنے کا منع کر رہے ہو یہ بھی تو میں نے تلاوت کی. تو فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے تلاوت تو کی ہے لیکن ان آیتوں کے پڑھتے وقت کوئی آدمی گزرا تھا وہاں سے, تو تم نے ذرا بنا کر پڑھی تھی, سجا کر پڑھی تھی تاکہ وہ سنے. تو ان آیتوں کو پڑھتے وقت نیت تمہاری اللہ کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کے بندوں کو سنانے کی نیت تھی, اس لیے مطلب اس کا ثواب تمہیں نہیں دیا جائے. تو اس واقعے سے ان لوگوں کے لیے بڑا درس ہے کہ جلسہ ہے, اسٹیج سجا ہوا ہے, سبحان اللہ اور واہ واہ ہو رہی ہے, تو خوب کھینچم تان کر تراعت کی جا رہی ہے, جتنی داد زیادہ ملتی ہے آواز اور کھلتی چلی جاتی ہے, اور جہاں کوئی گیدرنگ نہیں ہے تو گلا خراب ہو جاتا ہے, قاری صاحب کی آواز نہیں نکلتی معذرت کے ساتھ, جو عام روٹین ہے. اسی طرح نعت خوان کو لے لیجیے کہ اگر آپ ویسے ہی دو آدمی بیٹھے اور آپ کہہ دو کہ ذرا نعت سناؤ تو وہ کھانسنا شروع کر دے اور آواز بھی نہ نکلے بےچارے کی, اور جب مطلب بڑا زبردست اسٹیج لگا ہے, ویڈیو چل رہی ہے, نوٹوں کی برسات ہے, نعرے لگ رہے ہیں, تو آپ کو سمجھدار ہیں کہ اس نعت خوانی میں ہر ایک نعت شریف سنانے کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں میں یہاں پڑھوں گا بس میں سعادت حاصل کروں گا دو شعر اصول برکت کے لیے پڑھوں گا تو اللہ کے لیے پڑھنا ہوا یا نہیں ہوا خود سمجھو معذرت کے ساتھ آج کل کے ماحول میں یہ ہو رہا ہے اور اس طرح کے لوگ میرے تک مخالف ہو جاتے ہیں جب ان کو یہ باتیں پتا چلتی ہیں بڑی بدقسمتی ہے کہ میں تو صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اگر عمل کرنا ہے تو اللہ کے لیے کیا جائے ایک آدمی بھی اگر سننے والا تو اس کو بھی سنا دی جائے ہزار آدمی سنے ٹھیک ہے اس کو بھی سنا دیا مگر دونوں صورتوں میں نیت اللہ کے لیے ہو تو پھر بات بنے گی ورنہ ثواب تو کہاں ملے گا بلکہ ریا کاری میں تو عذاب دینے پڑے گا سزا ملے گی بہرحال انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالی نے ہم پر فرشتے بھی مقرر کیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دلوں کے حالات بھی سمجھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کہ ہر وقت کسی کے پیچھے واچ مین لگا ہوا ہو برابر اس کی نگرانی کی جا رہی ہو تو وہ کوئی بھی ایسی خطا کیسے کرے گا جس پر فوراً اس کی گرفت ہو جائے تو یہاں گناہ پر فوری گرفت نہیں ہوتی مگر رپورٹ بن رہی ہے اور برابر فائل بنتی جا رہی ہے کہ آج اس نے اتنی نمازیں پڑھی پلا پلا نماز اس نے بے جماعت پڑھی جبکہ کوئی مجبوری نہیں تھی لیکن اس نے جماعت ترک کی ہاں فلا نماز اس نے قضا کر دی فجر میں یہ اٹھا نہیں اور وہ کتنا حسین منظر ہوگا کہ جب نمازیوں کو رمضان کے روزے رکھنے والوں کو اپنے چہرے سنتوں سے آراستہ کرنے والوں داڑھی مبارک سجانے والوں سر پر امامے کا تاج چمکانے والوں حسن اخلاق کے پیکروں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو مہمان بنا کر جنت کی طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مہمان کی حیثیت سے لے جایا جا رہا ہے کتنا حسین منظر اور دوسری طرف جب مجرموں کو طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں کو تباہیاں مچانے والوں کو پیاسا جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا خالی دنیا میں کوئی تصور کر لے کہ بڑا معزز بنا ہوا ہے لیکن اس پر پولیس کی یلغار ہوئی اور کسی جرم کی پاداش میں اس کو کالر پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا سب دیکھ رہے ہیں رسوائی اور ذلت چھائی ہوئی ہے کتنی کوفت ہوگی کتنی بیزاری ہوگی یہ دنیا کی ذلت تو کچھ بھی نہیں قیامت کے دن جو ہانکنے کا منظر ہوگا مجرموں کو جو ہانکیں گے گھسیٹیں گے اور ڈانٹیں جو پڑیں گی اور مجرموں کو گھسیٹنے کا انداز دنیا میں گھسیٹنے کے انداز پر نہیں ہوگا وہاں پر جہنم کی طرف جو ہانکا جائے گا تو ان کو منہ کے بل چلا کر لے جایا جائے جو ممکن نہیں ہے اس دنیا میں ممکن نہیں ہے لیکن جو خدا صاحب کو پیٹ کے بل چلا سکتا ہے وہ پروردگار مجرموں کو منہ کے بل چلائے گا تو چلنا پڑے گا تو ان کو منہ کے بل وہ کیا چلیں گے ان کو مطلب اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا ان پر کہ منہ کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا آپ ذرا اندازہ لگائیں ویسے کسی کو کالر پکڑ کر گھسیٹ آ جائے تو اس کی بہت بڑی ذلت ہے بہت تکلیف دے اس کے لیے اور ساری خلقت کے سامنے قیامت کے روز اگر کسی کو منہ کے بل گھسیٹا گیا تو اس کے لیے کس قدر رسوائی اور ذلت ہوگی اور کتنا اذیت اور تکلیف ہوگی اس کی ذرا سوچے تو صحیح منہ کو زمین پر رگڑ کر تو کوئی دیکھے کس طرح منہ رگڑے گا ناممکن سی بات ہے تو جب یہ منہ کے بل پورے جسم کا بوجھ بھی ہوگا اور گھسیٹا جائے گا منہ کے بل تو کیا چہرے کا اشارہ ہوگا ناک کا کیا بنے گا ہونٹوں کیا بنے گا دانتوں کا کیا بنے گا آنکھوں کا کیا بنے گا کتنی تکلیف اور لے بھی جا رہے جہنم کی طرف کتنی رسوائی ہوگی گویا یہ ان لوگوں کو مطلب یہ دیکھ کے کہا جا رہا ہے کہ جو بڑھاپے کے باوجود جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں یا ان نوجوانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نوجوان اللہ نے طاقت عطا کی ہے قوت عطا کی ہے اس کے باوجود اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مضمون ہے جوانی دیوانی کے مطابق شہوتوں میں گرفتار ہیں اگر طاقت زیادہ ہے تو روک جھاڑتے ہیں اگر اسلحہ کہیں سے آ گیا تو کمزوروں کو دبا دیتے ہیں اگر کوئی سورس مل گئی تو طرح طرح کے جرائم کرتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ میری سورس ہے میری اپروچ ہے میں چھوٹ جاؤں گا چلو ٹھیک ہے چار دن دنیا میں چھوٹ بھی گئے لیکن اے میرے بھائیو ذرا غور تو کرو اللہ تعالی کی گرفت جو ہے وہ بہت سخت ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ المعارج تدعو ما أدبر وتولى
وجمع فأوعى.
ترجمہ ایک انزلی ماں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، چھال اتار لینے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا. اے بھائیو، اس سے پہلے پہلے سنبھل جاؤ کہ موت کا فرشتہ آ کر مسلط ہو جائے اور تمہاری ایک نہ سنی جائے، کہ جب موت آ کر کھڑی ہو جائے گی اس وقت ساری فریادیں بیکار ہو جائیں گی. کہ مجرم مرنے کے بعد اگر فریاد بھی کرے تو اس کی کون سنے گا؟ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یا
ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ترجمہ کنزلی ماں، اے ایمان والو، تمہارے ماں نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأكون من الصالحين.
اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے. پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یہ سورۃ المنافقون کی آیات میں نے تلاوت کی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی خبردار کر رہا ان لوگوں کو. خاص کر سوچنا چاہیے کہ جب ان کے سامنے نیکی کی بات کی جاتی ہے، بڑے اجتماع کی دعوت پیش کی جاتی ہے، تو یہ کہہ کر بڑی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں کہ جی بال بچوں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے، تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. اور ساتھ میں موت سے پہلے پہلے نیکیوں کی ترغیب بھی دی گئی، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے. پھر کہنے لگے، اے میرے رب، عز و جل، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا؟ جب موت آئے گی تو پھر تو ہر ایک سارے یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نیک ہوتا، کاش میں کبھی نماز قضا نہ کرتا.